السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
لاپتہ بلاگرز کی بازیابی کے لیے اسلام آباد میں مظاہرہ. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کی خبریں باعث تشویش. اولین ذمہ داری والدین اور پھر معاشرے کی ہے کہ نوجوانوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. قانون ساز اور مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے، بھارت میں ایک مسافر ریل گاڑی کے حادثے میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. افغان عہدیداروں کے مطابق ملک کے مشرقی حصے میں مہاجرین کے کیمپ میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کی اعلی امن کونسل کے سربراہ پیر سید احمد گیلانی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے لیے 15,000 اہلکاروں پر مشتمل خصوصی فورس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، کیمرون کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر نائجیریا کے ساتھ ملک کی شمالی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں اس کا کمانڈر اور عملے کے دوسرے ارکان ہلاک ہو گئے. شامی حکومت کے نمائندوں اور باغی جنگجوؤں کا اجلاس قزاقستان کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پچھلے ماہ 5 ترقی پسند سرگرم کارکن پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے. ان کی گمشدگی کے خلاف اسلام آباد میں ایک بار پھر احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے. اس کی تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے 2 شہروں اسلام آباد اور لاہور سے رواں ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والے 5 بلاگرز تاحال بازیاب نہیں ہو سکے ہیں اور ان کی سلامتی کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان سماجی کارکنوں کی بازیابی کے لیے سول سوسائٹی کے نمائندے سراپا احتجاج ہیں اور پیر کو بھی اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے درجنوں کارکن جمع ہوئے. ان افراد نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے حق میں تحریر درج تھیں. انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے والے 5 لاپتہ کارکنوں میں سلمان حیدر، وقاص گرایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر اور سمر عباس شامل ہیں. ایک سماجی کارکن فرزانہ باری بھی پیر کو کیے گئے مظاہرے میں شریک تھیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب تو ان لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے صدا بلند کر رہے ہیں.
تو یہ جو ایک احتجاج کا آج بھی اسی سلسلے میں ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فوری طور پہ جو ہے وہ بازیاب کیا جائے. اور حکومت کی یا جس کی بھی یہ پالیسی ہے کوئی تو اٹھا رہا ہے نا. بنیادی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں حکومت کی ہے کہ وہ جو ہے اس مسئلے کا جو اس کو دیکھے اور اس کا فوری طور پہ جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے اور ان لوگوں کو خیر خیریت سے اپنے گھروں تک پہنچایا جائے.
لاپتہ افراد کی گمشدگی کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی منظر عام پر آئیں جن میں یہ الزام لگایا گیا کہ لاپتہ افراد توہین مذہب کے مرتکب ہوئے. ایسی خبروں کو لاپتہ بلاگرز کے اہل خانہ نے نہ صرف سختی سے رد کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسی بے بنیاد خبروں سے ان کے لیے بھی خطرات میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ دوسری جانب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے لاپتہ ہونے والے سماجی کارکنوں پر مقدمات قائم کرنے سے متعلق میڈیا رپورٹس خصوصاً سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی خبروں کے بارے میں کہا تھا کہ ان میں قطعاً کوئی صداقت نہیں. وزیر داخلہ نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایسی خبریں مذاق خیز اور غیر سنجیدہ ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
قانون سازوں اور معروف ماہرین تعلیم نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے کھلے عام استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. سینٹ کی کمیٹی نے صوبائی حکام سے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کمیٹی کو پیش کریں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
حالیہ مہینوں میں پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں خصوصاً نجی اسکولوں اور کالجز کے طلبہ میں منشیات کے استعمال سے متعلق خبریں سامنے آتی رہی ہیں، جس سے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے پہلے سے بڑھتے ہوئے رجحان کے تناظر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں واقع ملک کی ایک بڑی سرکاری یونیورسٹی کے انتظامی عہدیدار نے قانون سازوں کو بتایا تھا کہ ان کے تعلیمی ادارے میں نہ صرف منشیات اور شراب کا استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ بڑی مقدار میں ممنوع اشیاء کی خرید و فروخت کی اطلاعات بھی ہیں. اس انکشاف سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عہدیدار کے بقول یہ صورتحال باعث تشویش ہے اور انتظامیہ اپنے طور پر اس سے نمٹنے کے اقدام تو کرتی آ رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی اس بابت سخت کارروائی ضروری ہے۔ گزشتہ ماہ ہی لاہور کی ایک بڑی نجی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک طالب علم مردہ حالت میں پایا گیا، جس کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ اس کی موت منشیات کے کثرت استعمال سے ہوئی۔ حکام تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال سے باخبر ہیں، تاہم ان کے بقول یہ کہنا درست نہیں کہ تمام تعلیمی ادارے اس کی لپیٹ میں ہیں۔ سینٹ میں نگرانی کی قائمہ کمیٹی کے سربراہ جاوید عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صورتحال خطرے کی نشاندہی کرتی ہے، جس کے لیے حکومت کے علاوہ معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
یونیورسٹی میں یس، اس میں سیریس ان کی آبزرویشن لوگوں کی تھی، جو وہاں گیڈمنسٹریشن ہے کہ یہاں چیزیں بہت زیادہ ہیں، یہاں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی آتا تو فوراً حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، اسلام آباد کی آتا۔ یہ سکا دکا واقعہ ضرور ہوتا ہوگا، کہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی اس طرح کا آرگنائزڈ کوئی ایسا گینگ نہیں ہے اسکولوں کے اندر یا کالجوں کے اندر جو یہ کام کر رہا ہو۔ سب سے زیادہ ذمہ داری والدین کی ہے، اس کے بعد اسکولوں کی ہے، اس کے بعد اسکولوں کے اسٹاف کی ہے، اور پھر سوسائٹی میں ہم سب کی ہے کہ ان کے اوپر پورا چیک رکھے۔
کئی بڑے تعلیمی اداروں میں دہائیوں تک تدریسی شعبے سے وابستہ رہنے والے ڈاکٹر مہدی حسن کا بھی کہنا ہے کہ ایسے اکا دکا واقعات کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں منشیات استعمال ہو رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اپنے طلباء پر نظر رکھتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں۔
سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کے گھر والوں کی ہے، جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی انسٹیٹیوشنز کے جو سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پہ نظر رکھیں یا ان کی گائیڈنس کریں صحیح طور۔
پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کے صحیح اعداد و شمار تو دستیاب نہیں ہو سکے، لیکن اقوام متحدہ کے گزشتہ سال کے اعداد و شمار میں یہ تعداد 67 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن کے خیال میں منشیات کے استعمال کے رجحان میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ملک میں تفریحی مواقع کی کمیابی بھی ہے۔
جو ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اپنے لیے کلبوں میں اور ملک سے باہر یا سیر سپاٹے میں انٹرٹینمنٹ حاصل کر لیتے ہیں، مگر جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کی کوئی ذریعہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہمیں کہ کس طرح وہ اپنا پاس ٹائم جو ہے اس کو گزارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کے پاس کوئی آبجیکٹو نظر نہیں آتا انہیں، جب تو پھر وہ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔
سینیٹر جاوید عباسی کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کے تعلیمی اداروں سے متعلق صورتحال سے کمیٹی کو آگاہ کریں۔ رواں ماہ ہی وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف جاری مہم کو تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت منشیات کی روک تھام اور نوجوان نسل کو اس میں دھکیلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دی جائے گی جو 15,000 اہلکاروں پر مشتمل ہوگی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس کی تشکیل سے متعلق وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس کے مطابق 15,000 اہلکاروں پر مشتمل فورس تیار کی گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس خصوصی فورس میں 9,000 فوجی جبکہ 6,000 نیم فوجی اہلکار شامل ہیں۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر سن بی ڈونگ نے رواں ماہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی، اور دیگر امور کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس ملاقات میں چینی سفیر نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ رواں ماہ چین کے دو بحری جنگی جہاز بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر پہنچے تھے۔ یہ جہاز پاکستان بحریہ کے ساتھ مل کر سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں گوادر بندرگاہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، جسے چین اپنی برآمدات اور درآمدات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لگ بھگ $50 ارب مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین کے مغربی علاقے سنکیانگ سے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر تک سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانے کے علاوہ مواصلاتی ڈھانچے کی تعمیر، توانائی کے منصوبوں اور صنعتی زونز کا قیام شامل ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر، جو 1980 میں دوسری مدت کے لیے انتخاب ہار گئے تھے، جماعتی بنیادوں پر تلخیوں کے باوجود سابق صدر جیمی کارٹر نئی ٹرمپ انتظامیہ کے لیے مصالحانہ انداز تخاطب اختیار کر رہے ہیں اور وائٹ ہاؤس کے نئے مکینوں کے ساتھ مثبت تعلقات کے خواہاں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے کین فرابا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
جیمی کارٹر کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ 1981 میں رونالڈ ریگن کے بعد چھٹے صدر ہیں جنہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس سے اپنی ریاست جارجیا میں پلینز کے آبائی گھر میں جانے کے بعد حلف اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے آغاز میں ریکارڈ کم ترین مقبولیت کے ساتھ ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، مسٹر کارٹر نے ایک چرچ میں اتوار کے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ نیو یارک کے کاروباری شخصیت کو انتخابی مہم کے دوران انہوں نے ترجیح نہیں دی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں 22 ووٹ تھے، کسی ایک نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ ایسے میں جب ڈیموکریٹس کے کئی ایک سابق اور موجودہ اراکین کانگریس نے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی تھی، جیمی کارٹر یہاں موجود تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں محض ایک سابق صدر کی حیثیت سے موجود تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نئے صدر کو سمجھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اٹلانٹا میں کارٹر سینٹر میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں سابق صدر جیمی کارٹر نے اپنے خیالات کی یوں وضاحت کی۔
We want to be helpful to them when they get in office, so we hope that this relationship of supporting
ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں تو ہم ان کی مدد کریں، تاکہ یہ امید ہو کہ ٹرمپ اور ان کی نئی انتظامیہ کی یہ مدد ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اس وقت بھی ان کی مدد کریں جب دنیا کے مختلف امور میں ہمارے مقاصد کے حصول میں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ صدر کارٹر، جو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی مدد اس انداز میں بھی وہ کر سکتے ہیں کہ کارٹر سینٹر کے مختلف پروگراموں کے پاس جو معلومات ہیں وہ نئی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔
We're preparing a brief memorandum from me to the new Secretary of State and new Secretary of Defense.
ہم میری طرف سے نئے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے لیے ایک جامع یادداشت تیار کر رہی ہیں جو اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ شام کے اندر ہمارے میپنگ پروگرامز کیا ہیں اور ہم نے روس کے صدر سے کیا سیکھا ہے۔ سابق صدر نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن مذاکرات پر بھی توجہ دیں گے۔ مسٹر کارٹر نے 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ مسٹر کارٹر نے اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نئی صدارت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔
He never has been involved in politics before, so he has a lot to learn. He'll learn sometimes the hard way like I did, sometimes
more. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے کبھی سیاست میں نہیں رہے، انہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، وہ مشکلات سے گزرتے ہوئے سیکھ ہی لیں گے جیسا کہ میں نے سیکھا تھا۔ یہ الفاظ تھے سابق صدر جیمی کارٹر کے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شامی حکومت کے نمائندوں اور باغی جنگجوؤں کا اجلاس قزاقستان کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ 6 برسوں کی جنگ کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ 2 روزہ بات چیت کا اہتمام روس، ایران اور ترکی نے کیا ہے۔ امریکہ نے اپنا کوئی وفد نہیں بھیجا، مگر قزاقستان میں امریکہ کے سفیر جارج کیرول ایک مبصر کی حیثیت سے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ سلت اس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
مذاکرات سے پہلے اپوزیشن کے ایک ترجمان یحیٰ آفریدی نے کہا کہ ایجنڈے پر سر فہرست حکومت کی جانب سے 30 دسمبر کے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنا ہے۔
If this is to be achieved, this could help in the political process.
انہوں نے کہا اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اس سے سیاسی عمل میں مدد ملے گی۔ اتوار کو مذاکرات سے ایک روز پہلے ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آئی جس میں باغیوں کے قبضے والے 2 شامی شہروں پر فضائی حملے دکھائے گئے۔ شامی حکومت کے نمائندے بشار الجعفری نے کہا کہ دمشق تمام معاملات پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایک روسی نمائندے نے کہا ہے کہ اس 6 سالہ تنازع کے کوئی فوری یا سادہ حل نہیں ہے، تاہم انہوں نے مذاکرات سے اچھی امید کا اظہار کیا۔ روسی سفارتخانے کے ترجمان الیگزینڈر موسینکو کا کہنا تھا،
There is a real fighting spirit, decisive. We are trying to find an agreement with everyone.
لڑائی کا جذبہ حقیقی اور فیصلہ کن ہے، ہم سب کے ساتھ سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اسی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں امریکہ کا نمائندہ وہ سفیر ہے جسے سابق صدر باراک اوباما نے مقرر کیا تھا، اور ان کی جگہ ابھی کسی نئے سفیر کو آنا ہے۔ تاہم آفریدی نے کہا کہ اپوزیشن کو اس سے پریشانی نہیں ہے۔ اوباما حکومت یا ٹرمپ حکومت میں سے جو کوئی یہاں نمائندگی کرے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم ہر اس شخص سے ملنے کے لیے تیار ہیں جو شام کے اس المیہ کو ختم کرے، خاص طور پر اگر حکومت یہ المیہ ختم کرنا چاہتی ہے تو۔ جعفری نے نئی امریکی انتظامیہ سے زیادہ حمایت کی امید کا اظہار کیا۔
We hope that with Trump's administration, the American side can be more positive towards
ہمیں امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آنے کے بعد امریکہ کا رویہ سیاسی حل کی جانب زیادہ مثبت ہوگا۔ خانہ جنگی سے بے گھر ہونے والے شامیوں کو کامیاب مذاکرات کی امید ہے جو انہیں واپس ان کے گھر جانے کے قابل بنائیں گے۔ علی احمد محمد شامی پناہ گزین ہیں۔
انشاءاللہ نتامل۔
Hopefully may security reign in our country and all over the Arab world. We have really had enough.
امید ہے کہ پوری عرب دنیا اور ہمارے ملک میں سیکیورٹی آ جائے۔ ہم نے بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مصائب اٹھائے ہیں، مگر بہت سے دیگر لوگ یہ اعتماد نہیں رکھتے کہ سیاستدان ان کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ واحد الاقری بھی ایک شامی پناہ گزین ہیں۔
اجتماع The Astana meeting is just like any other meeting that preceded it. It is just a show and the victim is the Syrian people.
Astana ka ijlas bhi isse pehle hone wale deegar ijlason ki tarah hai. Ye sirf dikhawa hai aur shikar shami log hain. Badqismati se har koi hamara sauda kar raha hai. Khabo Rus ho, Iran ho ya Turki. Hum ek ek bankar reh gaye hain jise sab khana chahte hain, jiska tukda sab hasil karna chahte hain. Sham mein hone wali jang mein March sun 2011 se ab tak andazan 4 lakh afraad موت کا شکار ہو چکے ہیں اور ملک کی نصف سے زیادہ آبادی نقل وطن کر چکی ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میں ایک مسافر ریل گاڑی کے حادثے میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریاست آندھرا پردیش میں حکام کے مطابق ہفتے کو دیر گئے جگدل پور سے بھونیشور جانے والی ریل گاڑی کا انجن اور 9 بوگیاں وزیانگرم ضلع میں پٹڑی سے اتر گئیں۔ ایسٹ کوسٹ ریلوے کے عہدیدار جے پی مشرا نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ یہ حادثہ کنیرو اسٹیشن کے قریب پیش آیا، جہاں انجن کے علاوہ 2 سلیپر کوچز اور 1 اے سی کوچ سمیت 9 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ اس ریل گاڑی میں 22 بوگیاں شامل تھیں۔ افغان عہدیداروں کے مطابق ملک کے مشرقی حصے میں مہاجرین کے ایک کیمپ میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ یہ واقعہ صوبے ننگرہار میں پیش آیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے صوبے ننگرہار کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کے حوالے سے بتایا کہ اس واقعے میں خاندان کے 4 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔ حکام کے مطابق چھت پیر کو علی صبح گری اور اس وقت گھر میں موجود افراد سو رہے تھے۔ افغانستان کی اعلی امن کونسل کے سربراہ پیر سید احمد گیلانی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس سے باتیں کرتے ہوئے کونسل کے ایک نائب سربراہ محمد کریم خلیلی نے بتایا کہ احمد گیلانی کی وفات جمعے کو کابل کے ایک ہسپتال میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک عرصے سے بیمار تھے، لیکن اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ صدر اشرف غنی کونسل کے نئے سربراہ کا تقرر کریں گے، لیکن تاحال اس بارے میں واضح نہیں کہ اس کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا جائے گا۔ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد ان کی پالیسیوں کے بارے میں دنیا بھر میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، اور دنیا بعض امور میں ان کے نقطہ نظر کو روایتی امریکی موقف سے الگ خیال کرتی ہے۔ اسلام آباد میں اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور صدر ڈاکٹر ظفر اقبال چیما نے ٹرمپ کی افتتاحی تقریب میں بعض نکات کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کی۔ روس، چین اور ایران کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا۔
جو پاکستان، ایران، پاکستان، چین اور روس کے تعلقات میں جو کچھ بہتری آ رہی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ملٹری بلاک یا اسٹریٹجک بلاک نہیں سمجھنا چاہیے. یہ طبقات چونکہ تمام یہ تینوں ملک جو ہیں ایک ہی خطے میں پائے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے کے نیبر ہیں, اور چائنا اور روس بہت بڑی طاقتیں ہیں جسے پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایران جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی ایران کے پہلے ہی رسمی طور پہ رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور چین کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بھی پچھلے ایک دو سال میں ان کے تعلقات میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. لیکن اس چیز کو یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ ورلڈ میں ایک اور پول جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں روس, چین, ایران مل کے یا پاکستان بھی اس میں شامل ہو کے امریکہ کی یا ویسٹ کی مخالفت میں کوئی ایک بلاک جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, زیادہ اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. یہ کوئی ملٹری یا اسٹریٹجک بلاک نہیں ہے جو کسی کے اگینسٹ ڈائریکٹڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ضرور اس بات میں تفریح کرنی چاہیے, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسلام کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے, اسلام پیرس کا مذہب نہیں ہے, اسلام کے جو اچھے مسلمان ہیں, جو اچھے مسلمان ممالک ہیں, یہ تمام ملک خود بھی ٹیررزم کے خلاف ہیں. لہذا اگر ٹرمپ کوئی ٹیررزم کے خلاف بات کرتے ہیں اور پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے, ٹیررزم سے متاثر ہے پاکستان, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہماری ان سے یہ انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی کہ اگر یہ ممالک مل کے ٹیررزم کے خلاف ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں یا انہیں ہمیں کوئی حمایت ملتی ہے, تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی دور ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے, وہ ٹیررزم کے ریڈیکل اسلام کے خلاف ہیں جو اسلام سے ایک مسلم بات ہے. یہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب عراق کے کنویں پہ قبضہ کر لیں گے, آپ نے دیکھا اتنے سال 2003 سے لے کے آج تک انہوں نے عراق میں ایک بڑی شدید قسم کی جنگ لڑی ہے جس میں ان کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, بے شمار ان کے فوجی مارے گئے ہیں, اگر کہ بے شمار مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں, عراق کافی حد تک تباہ بھی ہو گیا ہے, اس کے بعد وہ افغانستان میں بھی 10-12 سال رہے ہیں, الٹیمیٹلی انہیں یہاں سے جانا پڑا ہے. یہ ممکن نہیں ہے اگر وہ ایک کوشش کر لیں تو پھر بھی وہ عراق کے اوپر یا ایران یا افغانستان کے اوپر یا کسی اور ملک یا اس کے کنویں پہ قبضہ کر لیں گے. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک بڑی بہت بڑی قوت ہے, لیکن انہوں نے یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس زمانے میں کسی ملک کے اوپر فزیکلی قبضہ کرنا اور کنٹرول کرنا اور وہاں بیٹھ جانا اپنی فوجیں لے کے, یہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے, اور یہ تجربات پہلے ہو چکے ہیں, اور ہمیں کسی قسم کا گارنٹی خوف جو ہے یہ اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ قبضہ ہو جائے گا. اور یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو 8 سال کی اوباما ایڈمنسٹریشن ہے, جہاں تک ان کی ساؤتھ ایشین پالیسی کا تعلق ہے, اور پاکستان کے اوباما کے اقتدار میں جو تعلقات ہیں آہستہ 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 وہ نیگیٹو کی طرف جا رہے تھے, بگڑ رہے تھے, اب ہمیں ایک بریک ملی ہے. میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ عوام کی جیت ہے, یہ واشنگٹن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں جیتی ہے, اور یہ آگے ان کی آنے والی پالیسیز میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس میں پینٹاگون کا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اور باقی واشنگٹن کی ایڈمنسٹریشن, جس میں سمجھتا ہوں ایک کافی بڑی چینج آئے گی, اس اسٹیبلشمنٹ کا رول وقتی طور پہ وہ نہیں ہوگا جو ٹریڈیشنلی رہا ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کا پالیسی میکنگ میں کافی حد تک رول ہوتا ہے, لیکن جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت کے آگے آئے ہیں اور جو انہوں نے پالیسی بیان دی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے عوام جیتے ہیں, یہ واشنگٹن ڈی سی کی اسٹیبلشمنٹ نہیں جیتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو ٹریڈیشنل رول ہے وہ شاید آگے نہ ہو اور ہمیں اس سے کوئی ریسپائٹ مل سکے. بہرحال پاکستان کے لیے اسپیشلی یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جو ایک ماضی جا رہا تھا امریکہ کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے نہیں تھے, اس میں ایک بریک آئی.
پنجابی منڈا دلجیت دوسانج سلمان خان کا فین, تفصیلات فکرو فن میں.
اور جدو جٹ پگ دے پے چن کے گھروں نکلوا نا تا کڑیاں پتہ کی کہنی ہے
کی کہنی ہے,
ہائے وے تیرے تے مر گئی وے منڈیا امبر سریا,
میں بلین نال جڑ لدی اکھنی پہنچ دی نہ نگاہ او دی میرے تک نی,
معروف پنجابی گلوکار اور فلم اڑتا پنجاب کا اداکار دلجیت دوسانجھ، جس کے بے شمار پرستار ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سلمان خان کے فین ہیں۔ دلجیت، جنہوں نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اپنے فن کو آزمایا ہے، ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سلمان خان کے بہت بڑے پرستار ہیں۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق دلجیت دوسانجھ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب انہیں پتا چلا کہ سن 2011 میں سلمان خان پنجاب میں اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں تو انہیں ان سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقات کا اور تصویر بنوانے کا کہا، اور آخر کار وہ سلمان سے ملنے اور ان کے ساتھ تصویر بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ دلجیت نے ملن لوتھر کی فلم بادشاہوں میں کام کرنے سے معذرت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فلم کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ فلم 1975 اور 77 کے پس منظر میں بنائی گئی ہے، جب بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کی تھی۔
سوٹ پونو ہٹ گی تو پاپلین دے گوڈے جے کسائی پھرے بلو جین دے سوٹ پون ہتھ کی تو پاپلین دے گوڈے جے کسائی پھرے بلو جین دے کیویں کچ موتی تیرا سچا ہو گیا نی اتھے جٹ دا پجاما کڑے اچا ہو گیا جٹ دا پجاما کڑے اچا ہو گیا جٹ دا پجاما کڑے اچا ہو گیا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
فائیو سٹار اپنا؟
یس سر۔
سامان کنے کدا ہو اندر؟
ہاں جی
کچ دا سامان
2.5 لاکھ دا۔
2.5 لاکھ ہلا 2 لاکھ 4 لاکھ ہن روکی نہ آ جاؤ بھائی۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے۔
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگنینسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن۔
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے۔ ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا۔
مینی کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ روبسٹ اینڈ اسٹرانگ بلڈ سسٹمز، دے ہیو بیسڈ اٹ آن والنٹری ان پیڈ ڈونیشن، اٹ از آلسو ریکگنائزڈ۔
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں، ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے. ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. خیبر پختونخوا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صوبے میں تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، اور خاص طور سے ان بچوں کو دوبارہ واپس لایا جائے گا جو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے شعبہ تعلیم میں بہتری کے لیے کیے گئے مختلف اقدام کے تناظر میں اسکولوں میں بچوں کی داخلے کی شرح میں اضافے کا بتایا ہے. حال ہی میں سال 2015-2016 کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت صوبے کے سرکاری اسکولوں میں 43 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں، جو کہ گزشتہ برسوں کی نسبت 1,30,000 زیادہ تعداد ہے. سرکاری رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت نے کئی ایسے اسکولوں کو جن کا وجود صرف کاغذوں پر تھا بند کر دیا، جبکہ کسی آبادی میں مختصر فاصلے پر واقع 2 اسکولوں کو ضم کرنے کے ساتھ ساتھ مکتب یعنی مساجد میں قائم ایسے اسکول جہاں طلبہ کی تعداد 40 سے کم، انہیں بھی قریبی اسکولوں میں ضم کیا. نئے اعداد شمار کے مطابق صوبے میں اس وقت سرکاری اسکولوں کی تعداد 27,506 ہے، جو کہ اس سے قبل 28,178 بتائی جاتی تھی. محکمہ تعلیم کے لیے صوبائی حکومت کے خصوصی افسر نجی اللہ خٹک نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماضی میں اسکولوں کی تعداد، ان میں زیر تعلیم طلباء اور تدریسی عملے سے متعلق مصدقہ معلومات کا کوئی مؤثر نظام وضع نہیں تھا، جس کی وجہ سے مصدقہ اعداد و شمار حاصل نہیں ہو سکتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں آزادانہ معائنہ یونٹ کے قیام کے بعد سے اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا، جس سے حاصل کردہ اعداد و شمار کی روشنی میں اسکول میں بہتری کے اقدامات کیے جاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی اقدام کیے گئے.
انرولمنٹ سے جو بڑا پرابلم گورنمنٹ فیس کرتی تھی وہ ڈراپ آؤٹ ہوتا تھا، تو ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کنٹرول کرنا جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. اسکولز میں فیسلٹیز پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی بیسک فیسلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ دے دی جائیں، اسکولز کو فرنیچر دے دیا جائے، الیکٹریسٹی ہے، واٹر سپلائی ہے، ایسے بہت ساری چیزیں. تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ دونوں طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، یہ انرولمنٹ کو بھی انکریز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈراپ آؤٹ کو بھی کم کرتے ہیں.
رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال صوبے کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد 1,43,399 تھی، جبکہ اس سے قبل یہ تعداد 1,38,033. ناقدین یہ کہتے آئے ہیں کہ شعبہ تعلیم کے لیے مختص رقم کو بڑھانے کے علاوہ اس رقم کی صحیح استعمال سے ہی اس شعبے میں بہتری آ سکتی ہے. موجودہ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ماضی کے نسبت تعلیم کے لیے سالانہ بجٹ میں مختص کی گئی رقم بڑھانے کے علاوہ تعلیم کے فروغ کے لیے مثبت اقدام کیے، جس کے ثمرات اب سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں اطلاعات کے مطابق انصار الحسین نامی تنظیم لوگوں کو شام کی لڑائی کے لیے بھیجنے کا کام کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں اسے کالعدم تنظیموں میں شامل کر لیا گیا ہے. خبروں کے مطابق یہ تنظیم شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی کے لیے خاص طور پر مخصوص مسلک کے لوگوں کو مبینہ طور پر بھرتی کرنے میں ملوث رہی. پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے اس موضوع پر سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی سے بات کی. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عقیل یوسف زئی نے کہا،
بالکل جعفری صاحب، خطرہ تو بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو داعش کو پسپائی ہو رہی ہے وہاں پر شام میں اور عراق میں، تو یہاں پر مصدقہ اطلاعات ایسی ہے کہ جو لوگ پاکستان اور افغانستان سے جو مختلف کلرن تنظیموں کے لوگ تھے وہ ادھر جا کر لڑ رہے تھے، تو وہ نہ صرف یہ کہ واپس آ رہے ہیں بلکہ باقی ممالک کے، خاص کر جو عرب ممالک کے داعش کے حامی ہیں، وہ بھی اس ریجن کا رخ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کا طریقہ واردات ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے. اور یہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر زمین ہموار ہے, ماحول سازگار ہے, وہ تیزی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, اور اس کے جو منفی اثرات ہوں گے وہ جو ڈیورن لائن کے دونوں جانب کے پشتون علاقے ہیں وہاں پر ہی پڑیں گے.
صاحب, کتنا بڑا خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں لڑ کر آ رہے ہیں یا وہاں کے جنگ کا تجربہ حاصل کر کے آ رہے ہیں, پاکستان کے لیے وہ کتنے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنے سٹیزنز پہ یہ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کہاں کس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں, کس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. اگر وہ پاکستانی ہیں, بے شک وہ قبائلی ہیں یا سیٹلڈ ایریاز کے ہیں اور پاکستانی سٹیزنز ہیں, پاکستانی پاسپورٹ کے حقدار ہیں, ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, تو ان پہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ بندش ہونی چاہیے. بلکہ اگر اس قسم کا قانون میرے دانش میں نہیں ہے, مگر اگر نہیں ہے تو بننا چاہیے کہ سرکار کی اجازت کے بغیر کسی بھی ملک میں اگر آپ لڑنے جائیں, اس کو آپ کے حساب سے وہ جہاد ہو یا آپ کے یا سرکار کے حساب سے جہاد نہ ہو, تو اس پہ بندش اس وقت ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جب واپس آئیں گے, اس طرح یعنی 2001-2002 میں ہوا تھا کہ جب سے وہاں سے جو پاکستانی گئے تھے جنگ میں حصہ لینے کے لیے, اور جب وہ واپس آئے تو ایک بیٹل ہارڈن, ایک تجربہ کار جو ہے سولجرز کی طریقے سے واپس آئے, اور جب ان کی تھکان اتر گئی تو ان کی جو وجہ شہرت ہوتی ہے وہ وہی جنگ ہوتی ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی شکل میں وہ پاکستان کے لیے مصیبت بنتے ہیں. اور آئندہ یہ لوگ جو گئے ہیں, ان کی تو میں سمجھتا ہوں لیول آف ٹریننگ اور لیول آف پارٹیسپیشن زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں ہوئی ہے, جو آج سیریا اور ان کے ملحقہ علاقوں میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو ویپنز استعمال ہو رہے ہیں, اس میں جو ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہے, اگر وہ یہ جاتے ہیں اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم اس تاثر سے رہتے ہیں یا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں میں بہت چاوا ہوگا, کیونکہ جو بھی جاتے ہیں ان پہ خاص طور پہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور اس پہ اگر قانون نہیں ہے تو قانون بننا چاہیے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے, اور اس پہ جب تک کہ بندشیں نہیں آئیں گی, جب تک جو ہے حالات قابو میں نہیں آئیں گے, اور پاکستان کے واسطے مشکلات جو ہے وہ بڑھتے ہی جائیں گے.
بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز اپنے ہفتے بھر کی دفتری مصروفیات کا آغاز امریکہ کو 12 رکنی پیسیفک تجارتی معاہدے سے علیحدہ کرنے کے لیے کام کے آغاز سے کر رہے ہیں. ٹرانس پیسیفک ساجیداری پر سن 2009 میں صدر باراک اوباما کے وائٹ ہاؤس کے دور میں معاہدہ طے پایا تھا, لیکن امریکی کانگریس نے اسے کبھی منظور نہیں کیا اور متعدد قانون سازوں نے اس کی مخالفت کی اور اس پر شکوک کا اظہار کیا. اس معاہدے کے تحت جاپان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ملائیشیا, چلی, کینیڈا, میکسیکو اور 4 دوسرے ملکوں کے درمیان تجارت ہوتی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں کاروباری لیڈروں کے گروپ سے ملاقات کی اور ٹیکسوں اور ضابطوں میں بڑے پیمانے پر کمی کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ پارچہ بافی کی سند کو واپس امریکہ لانا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ ٹیکسوں اور ضابطوں میں کٹوتی کمپنیوں کے لیے ترغیب فراہم کریں گی کہ وہ امریکہ میں ہی رہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جو لوگ باہر مراعات حاصل کرنے کے لیے اپنے کاروبار منتقل کریں گے ان پر بھاری ٹیکس عائد کیا جائے گا. جنوبی امریکہ میں سخت ترین موسم میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور موسمیاتی پیشگوئی کرنے والوں نے مزید مہلک طوفانوں کی خبر دی ہے. اختتام ہفتہ جارجیا کے مختلف حصوں میں مہلک طوفانوں میں 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. جارجیا کے گورنر نتھان ڈیل نے 7 کاؤنٹیز میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا جہاں پر ہلاکتیں ہوئیں, لوگ زخمی ہوئے اور سب سے زیادہ نقصان ہوا. مزید 4 افراد مسیسیپی کے قصبے ہیٹسبرگ میں ہفتے کے روز آنے والے ٹورنیڈو میں ہلاک ہو گئے. کیمرون کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر نائجیریا کے ساتھ ملک کی شمالی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا, جس میں اس کا کمانڈر ہلاک ہو گیا. جنرل جیکب کوجی اتوار کی شام کیمرون کے گاؤں بوگو کے قریب ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے. فوج کے یہ اعلی عہدیدار بوکو حرام بغاوت کے خلاف جنگ میں رابطے کے مشن پر تھے. عہدیداروں کے مطابق 3 فوجی عہدیدار اور عملے کے ارکان بھی حادثے میں ہلاک ہوئے۔ یورپی یونین سے الگ ہوتے ہوئے برطانیہ واحد منڈی سے الگ ہو کر دنیا میں آزادانہ تجارت کے سب سے بڑے بلاک میں شمولیت کی کوشش کرے گا۔ یہ ملک دنیا بھر میں نئے تجارتی رفقا تلاش کر رہا ہے، تاہم ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تارکین وطن میں کمی کے ووٹروں کے مطالبے اور آزادانہ تجارت کے نئے معاہدوں میں اسے دشواری پیش آئے گی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد وہ ایک عالمگیر تصور رکھتی ہے جس میں دنیا کی نمو پذیر معیشتوں یعنی بھارت اور چین کے ساتھ آزادانہ تجارت شامل ہے۔ وزیر خارجہ بوریس جانسن نے برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے سے پہلے رابطے استوار کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے بھارت کے متعدد شہروں کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا،
وی مے بی لیونگ دی ای یو، وی مے بی ٹیکنگ بیک کنٹرول آف آور بورڈرز، بٹ مائی انڈین فرینڈز، آئی سے ٹو یو دیٹ ڈز ناٹ مین وی وانٹ ٹو،
اگرچہ ہم یورپی یونین سے الگ ہو رہے ہیں، اگرچہ ہم سرحدوں کا کنٹرول واپس لے رہے ہیں، مگر میرے بھارتی دوستو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عارضی رابطے ختم کر رہے ہیں۔ مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی بات کرنا اسی کے مترادف ہے۔ برطانیہ کی ایک بڑی جنس تعلیم کا میدان ہے، مگر برطانیہ میں بھارتی طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے اور صرف 5 برسوں میں نصف ہو گئی ہے۔ بھارت اس کے لیے برطانیہ کے ویزا کے نظام کی سختی کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ پروتک دتانی برطانیہ میں فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
اٹس ناٹ آل ون وے ٹریفک دیٹ دی یو کے کین سیل انٹرنیشنلی اینڈ ناٹ برنگ اینی تھنگ ان۔
یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں کہ برطانیہ بین الاقوامی طور پر فروخت تو کر سکتا ہے، مگر ملک میں کچھ آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تارکین وطن کو داخلے کی اجازت دینے کے لیے بھی کھلی پالیسی ہونی چاہیے۔ برطانیہ کے ان لوگوں کو یہ سمجھانا کٹھن ہوگا جنہوں نے اس امید میں یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ تارکین وطن میں کمی کی جائے گی۔ برطانیہ کو توقع ہے کہ لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے عالمی اقتصادی فورم میں بھارتی وزرا نے کسی معاہدے پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، مگر برطانیہ کی یورپی یونین سے باضابطہ علیحدگی تک کوئی باقاعدہ بات چیت ممکن نہیں، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی کوئی معاہدہ طے پانے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر دتانی کے الفاظ،
انڈیا اینڈ دی ای یو ہیو بین نیگوشیٹنگ فری ٹریڈ اگریمنٹ فار 7 or 8 ایئرز اینڈ مینی آف دی ایریاز۔
بھارت اور یورپی یونین 7 یا 8 برسوں سے آزادانہ تجارت کے معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر اتنا وقت لگ رہا ہے کہ خود برطانیہ کو تعجب ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد وہ دولت مشترکہ میں نئے تجارتی معاہدوں کی کوشش کرے گا۔ دولت مشترکہ میں شامل ممالک کے سربراہوں کا ایک اجلاس اس سال بعد میں لندن میں ہوگا۔ دتانی کہتے ہیں،
That's an opportunity for the British government really to show the rest of the Commonwealth, of which India is a massive part.
یہ واقعتاً برطانوی حکومت کے لیے موقع ہوگا کہ وہ باقی ماندہ دولت مشترکہ پر، جس کا بھارت بھی ایک بڑا حصہ ہے، یہ ظاہر کرے کہ برطانیہ معاملات کے لیے کھلا رویہ رکھتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بڑی بڑی خواہشات کے باوجود برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد فوری تجارتی معاہدوں میں دشواری ہوگی، اور اس بات نے لندن میں کاروباروں میں یہ خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے یورپی یونین سے برطانیہ کے علیحدہ ہوتے ہی نازک مقام آ جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گیمبیا میں اقتدار کی منتقلی کے عمل میں رکاوٹیں درپیش رہی ہیں۔ سابق صدر یحییٰ جامے کے جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد صورتحال میں کس حد تک تبدیلی کا امکان ہے، اس کی تفصیلات اس رپورٹ میں بہجت جیلانی سے۔
گیمبیا کے دارالحکومت بانجل میں علاقائی فوج اتوار کے روز پہنچی تو لوگوں کے اجتماعات نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ اس سے چند گھنٹے قبل انتخابات میں شکست اٹھانے والے لیڈر یحییٰ جامے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ علاقائی فوج توقع ہے کہ ملک میں نئے منتخب صدر اداما بیرو کی واپسی کا راستہ ہموار کرے گی، جنہوں نے اس سے پہلے ہمسایہ ملک سینیگال میں پناہ لی تھی جب جامے نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔
It is absolutely imperative that peace, security and stability of the country be fully secure.
منتخب صدر بیرو کے خصوصی مشیر میں احمد فتیح کا کہنا ہے کہ یہ بے انتہا اہم ہے کہ ملک میں امن، سلامتی اور استحکام کا مکمل تحفظ کیا جائے۔ یکم دسمبر 2016 کو ہونے والے عام انتخابات میں فتح کے بعد ہر سطح پر انتہائی چیلنجوں کا ہمیں سامنا رہا جو کہ بنیادی تشویش کا باعث ہے. صدر بیرو کے خصوصی مشیر مے احمد فتی نے یہ الزام بھی لگایا کہ جامعہ نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں سرکاری بینک کھاتوں کو لوٹ لیا.
Within the period of 2 weeks alone, nearly $500 million were withdrawn by the former president.
صدر بیرو کے خصوصی مشیر کہہ رہے ہیں کہ صرف دو ہفتوں کے دوران تقریباً 500 million دلاسس یا پھر $11 million سے زیادہ رقم سابق صدر اور سابق صدر کی حکومت نے بینکوں سے نکال لی ہے. اندازہ کیجئے صرف دو ہفتوں میں 500 million دلاسس. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے کیونکہ ہم تقریباً 200 million دلاسس شہری سہولیات اور اسی نوعیت کے دوسرے اخراجات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بیرو نے اتوار کے روز دوبارہ توثیق کی کہ وہ صداقت اور مصالحت کے لیے ایک کمیشن قائم کریں گے جو جامعہ کے دور اقتدار میں مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے گا. جامعہ کا دور اقتدار 1994 سے شروع ہوا جب انہوں نے ایک پر امن بغاوت کے بعد حکومت سنبھال لی تھی. انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ اور فعال کارکنوں نے الزام لگایا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کے تحت عارضی طور پر حراست میں لینا، ایزا رسانی اور بعض مخالفین کا قتل بھی شامل ہے. اطلاعات کے مطابق اتوار کو دیر گئے جامع گنی میں تھے جو علاقائی سلامتی کے اس گروپ کا رکن نہیں جس نے مجوزہ طور پر گیمبیا میں مداخلت کی قیادت کی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ہفتے کے روز قاہرہ میں لیبیا کے حریف رہنماؤں نے تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ایک نئی حکومت کی تشکیل پر گفتگو کے لیے 7 پڑوسی ملکوں کے سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات کی. مصری وزیر خارجہ سامی شکری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اگلے ہفتے الجیریا میں مزید مذاکرات کا انعقاد ہوگا. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی.
لیبیا کے حریف رہنماؤں اور مصر، ٹیونس، سوڈان، الجیریا، چاڈ، نیجر اور مالی کے نمائندوں کے درمیان سفارتی مذاکرات اس اتفاق رائے کے ساتھ ختم ہوئے کہ اگلے ہفتے الجیریا میں مزید مذاکرات منعقد ہوں گے. لیبیا مذاکرات میں فوجی جنرل خلیفہ حفتر سمیت اہم کرداروں کے درمیان پس منظر کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. جنرل خلیفہ حفتر کی، جو ملک کے مشرقی حصے میں لیبیا کی فورسز کے کمانڈر ہیں، اخوان المسلمین کی قریبی سیاسی شخصیات مخالفت کرتی ہیں. مصری وزیر خارجہ سمیع شکری نے، جنہوں نے مذاکرات کو مربوط کیا تھا، زور دے کر کہا کہ وہ لیبیا کی صورتحال اور دوسرے علاقائی مسائل پر گفتگو سے قبل نئی ٹرمپ انتظامیہ سے اس کا موقف جاننے کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے الفاظ،
نحن ننتظر تولي اركان الاداره الجديده لمسؤولياتهم حتى نبدا في حوار مكثف مع.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مصر لیبیا سمیت اہم علاقائی مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی مشترکہ موقف سامنے لانے کے غرض سے نئے امریکی عہدیداروں کی جانب سے اپنے منصب سنبھالنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ الفاظ تھے مصری وزیر خارجہ سمیع شکری کے. مصر اور اجتماع میں موجود 6 دوسرے علاقائی ملکوں میں سے بیشتر جنرل حفتر کی کمان کے تحت لیبیا کی فوج پر اقوام متحدہ کی جانب سے نافذ اسلحے کی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں.
من غیر المناسب ان يظل هذا الحظر قائم ولذلك نحن نستمر.
وزیر خارجہ شکری نے یہ دلیل پیش کی کہ جنرل حفتر کی فورسز ملک کی قومی فوج ہیں اور یہ کہ اقوام متحدہ کی پابندی کو اٹھا لیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے فرائض انجام دے سکے. لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر کوبلر نے عرب میڈیا کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل حفتر کو لیبیا کے تنازع کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. حفتر کو، جنہیں تبروک میں لیبیا کی پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے، فائز السراج کی متحدہ حکومت کی متعدد اسلام پرست شخصیات کی مخالفت کا سامنا ہے. لیبیا کے سیاسی تجزیہ کار عبد الوہاب لیٹن نے عرب میڈیا کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ لیبیا کے جن رہنماؤں نے قاہرہ مذاکرات میں شرکت کی وہ کسی مفاہمت کی ضرورت پر متفق ہوئے ہیں. ان کے الفاظ، لیبیا کی بیشتر رہنما ملک میں موجودہ سیاسی تعطل کے خاتمے کے خواہاں ہیں لیکن وہ مفاہمت کی تفصیلات پر اختلاف رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے لیبیا کے سیاسی تجزیہ کار عبد الوہاب لیٹن کے. فائز السراج کی حکومت کو، جس کا دارالحکومت طرابلس کے دوسرے سیاسی دھڑوں کے ساتھ ٹکراؤ رہا ہے، ابھی تک تبروک کی پارلیمنٹ کی جانب سے سرکاری منظوری درکار ہے. اقوام متحدہ کے سفیر کوبلر نے زور دے کر کہا کہ انہیں امید ہے کہ 2017 کا سال لیبیا کے تنازع کے حل کا سال ہوگا، نہ کہ صرف مزید مذاکرات کے لیے ایک وقت. مذاکرات میں الجیریا کے نمائندے نے کہا کہ لیبیا کے بیشتر پڑوسی لیبیا میں پیدا ہونے والی دہشت گردی اور غیر قانونی مائیگریشن کو روکنے کے لیے ملک میں مزید استحکام دیکھنا چاہیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
باکسنگ کی دنیا میں پاکستانی سید حسین شاہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ جنوبی ایشیا میں ایک بہترین باکسر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ہماری ساتھی گلرخ نے ان سے ایک خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام آمنے سامنے میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان کے مایا ناز باکسر، اولمپک میڈل ونر اور ستارہ امتیاز کا اعزاز حاصل کرنے والے سید حسین شاہ۔ حسین شاہ، ہمارے ناظرین یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ آپ نے باکسنگ کا آغاز کب اور کیسے کیا؟
کوئی بھی حب الوطن کھلاڑی جب بین الاقوامی سطح پر میدان میں اترتا ہے تو آخری لمحات تک لگن اور جذبے کے ساتھ کھیلتا ہے تاکہ جیت اسی کی ہو۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی مٹی نے ہر دور میں، چاہے کرکٹ ہو، سکواش یا پھر باکسنگ، ہر کھیل میں عظیم لوگ پیدا کیے جنہوں نے کھٹن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی عالمی سطح پر روشن کیا۔ انہی میں سے ایک سید حسین شاہ بھی ہے۔ ان کا شمار جنوبی ایشیا کے بہترین باکسرز میں ہوتا ہے جو پاکستان کی باکسنگ کی تاریخ کی ایک درخشاں مثال ہے۔ شاہ 1964 میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا بچپن کراچی کے سڑکوں پر ایک بے گھر بچے کے طور پر گزرا۔ سید حسین شاہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اپنے بچپن کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے کہا،
5-6 سال کا تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، 1982 میں۔
اس کے بعد غربت کی زندگی کے تلخ حقائق کا مقابلہ کیا، کراچی کے علاقے لیاری کے سڑکوں پر دن رات بسر کیے۔ جب لیاری میں باکسنگ شروع کی اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔
نہ پیٹ میں روٹی، نہ جسم پہ کپڑا، آئے ہیں باکسر بننے۔ لگتا ہے پورے کراچی کا کچرا کوئی میرے قلم میں ڈال گیا ہے۔ سالا کریم لایا تھا نا تیرے کو، تیرا نام
سید حسین شاہ استاد۔
ارے واہ، نام اس کا شاندار، ذات کا پٹ پاتیا۔
استاد، ہم پٹ پات پر پیدا ہوئے پر پٹ پات پر مریں گے نہیں چاچا، اس لیے تیرے پاس لایا ہے۔
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کراچی کے سڑکوں پر سونے والے بچے کی وجہ سے اس ملک کو پہچانا جائے گا۔ شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ساؤتھ ایشین گیمز میں 5 گولڈ میڈل جیت لیے تھے۔
آج پاکستان کے لیے ان مقابلوں کا واحد طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
انہی کامیابیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ بعد میں باکسنگ کے میدان میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے مختلف ممالک میں ایک کوچ کے طور پر خدمات انجام دیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب پاکستان میں حالات بدل گئے ہیں۔
ابھی تو ایسی حالات نہیں ہے پاکستان میں، ابھی آپ کو سوچ شہر گول لے آتے ہو، آپ کو 10 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، 10 سے 15 لاکھ روپے۔ میں تو پاکستان سے 5 بار گول لایا، مجھے ایک بار اللہ کی مجھے بے نظیر دے 20,000 روپے دے دی۔ 20,000 روپے
پاکستان میں باکسنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں بہت باصلاحیت لوگ موجود ہیں، اگر ان کو صحیح تربیت دی جائے تو وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں عدنان سرور کی ہدایت کاری میں سید حسین شاہ کی زندگی پر مبنی ایک فلم شاہ کے نام سے بنائی گئی۔
کہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر تصویر کے دو رخ۔ پاکستان ایک ایسی تصویر ہے جس کا ہمیشہ صرف ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے۔
پشاور کے علاقے نمک منڈی میں زوردار بم دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔
لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں जिनका सुनाया जाना जरूरी होता है, किसी और को नहीं, हमें खुद, अपने आप को, कि कहीं हम भूल ना जाए कि हम कौन हैं, कहीं हम भूल ना जाए कि हमारी मंजिल आसमानों में है। ये भी ऐसी ही एक कहानी है।
इस हवाले से सैयद हुसैन शाह का कहना था,
मैं ट्रेनिंग कर रहा था, फोन आया मुझे आपका फैन था, आपकी मतलब कितने साल पुराना मैं आपका फैन हूँ और आपसे बनाना चाहता हूँ। यदि तो मुझे ऐसा हुआ कि फिर मुझे इतनी अच्छा हुआ, चलो भाई मेरा कोई चाहने वाला है पाकिस्तानी है।
बचपन तो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में गुजरा है, सुनसान गलियां और एक अकेला कमजोर लावारिस बच्चा।
गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
इराक और शाम में अमरीका की क्यादत में इत्तेहादी फौजें दाएश के खिलाफ जंग में पेशरफ कर रही हैं। इनमें दो कलीदी बातें शामिल हैं, एक तो ये कि इसके कायदीन का हलाक किया जाना और दूसरे मकबूजा इलाकों को वापस लेना। अमरीका के महकमे दिफा ने इस महीने ऐलान किया कि शाम में मुकीम दाएश का एक लीडर मसूद अल इसावी 31 दिसंबर को रक्का में इत्तेहादियों के एक फजाई हमले में मारा गया। अल इसावी काफी अरसे से दाएश का एक रुकन था जो दाएश के मकबूजा इलाकों और दाएश के लीडरों के दरमियान हिदायत की तरसील और रुकूम की फराहमी का निगरान था और प्रोपेगेंडा और इंटेलिजेंस के जराए को एयानत मुहैया करता था। अल असावी को दाएश के दूसरे बैरूनी ऑपरेशन राब्ताकारों के साथ इलाकाई आमोदरफ्त में सहूलतकार के तौर पर भी जाना जाता था और मशरिक वस्ता में हमलों के नेटवर्क के लिए दाएश के अमीर अब्दुल बासित अल इराकी से, जो 2 नवंबर सन 2016 को इत्तेहादियों के एक फजाई हमले में हलाक हो गया था, इसके करीबी ताल्लुक थे। अल असावी की हलाकत के बाद गुज़श्ता साल दाएश के रहनुमाओं की तादाद 16 हो गई जो इस दौरान हलाक कर दिए गए। जैसा कि महकमे दिफा ने कहा कि इन हजीमतों के बाद दाएश की पूरे इलाके में हमलों और सहूलतकार नेटवर्क के तौर पर सलाहियत कमजोर हो गई है और दाएश के जंगजू इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि वो अपनी तवज्जो अंदरूनी सलामती पर बढ़ाएं। बगदाद में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी फजाइया के कर्नल जॉन डोरियान ने भी, जो ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के तर्जुमान हैं, दहशतगर्दों के कब्जे से मकबूजा इलाकों की आज़ादी की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि शाम में रक्का को अलग थलग करने के लिए शाम की जमहूरी अफवाज अपनी पेशरफ जारी रखे हुए हैं।
Since this current phase began on December 9th, the SDF have liberated more than 500 square miles.
9 दिसंबर को इस हालिया मरहले के आगाज से SDF ने 500 मुरबा मील से ज्यादा शामी सरजमीन को आजाद करा लिया है, जो हजारों लोगों का घर है और जो दाएश की हुक्मरानी में जुल्म सितम का शिकार रहे हैं। कर्नल डोरियान ने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि इराक में इराकी फौजें इत्तेहादियों के फजाई हमलों और मुशीरों की मदद से मूसल को आजाद कराने के लिए अपने ऑपरेशन में पेशरफ्त कर रही हैं।
The city is completely surrounded and the enemy doesn't have the ability to resupply.
शहर को मुकम्मल तौर से घेरे में ले लिया गया है और दुश्मन रसद पहुंचाने या अपने जंगजुओं को कुमक पहुंचाने की सलाहियत से महरूम हो चुका है। कर्नल डोरियान ने कहा कि मूसल के लिए जंग जबकि दुश्वार और खतरनाक है और मजीद रहेगी। वक्त दुश्मन के साथ नहीं है, ये इराक की सिक्योरिटी फोर्स के साथ है और वो मूसल को वापस लेकर रहेंगे। दाएश एक जालिम और पुरज़्म दुश्मन है, लेकिन अमरीका की क़यादत में इत्तेहादी और मकामी जंगजू जिनकी वो हिमायत करता है दबाव जारी रखेंगे ता वक्त के शाम और इराक दाएश के भयानक चुंगल से आज़ाद नहीं हो जाते।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جان کمنگز. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.